الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ترتیب وار قرآن پاک کی آیتیں ان کا ترجمہ و تفسیر۔ اس پروگرام میں ہم سیرات الجنان تفسیر قرآن جو کہ دعوت اسلامی کی مکتبۃ المدینہ نے پبلش کی ہے اور اسے قبلہ استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم قادری اتاری دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا ہے۔ ہم سن رہے ہیں 12واں پارہ سورہ ہود آیت نمبر 109 تک ہمارا درس پہنچ چکا ہے۔ اللہ کریم قرآن کے حق کو حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے، باطل کو باطل جاننے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے رب کی ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ لوگ اس کی طرف سے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کی قوم نے قرآن کے ساتھ کیا کہ بعض اس پر ایمان لائے، بعض نے اس کا انکار کیا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ان پر ہماری نازل کردہ کتاب توریت کے ساتھ کیا تھا کہ ان میں سے بعض نے توریت کی تصدیق کی اور بعض نے کفر کیا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اپنے کفر اور تکذیب کی بنا پر دنیا میں ہی جس عذاب کے جلدی حقدار تھے، وہ عذاب اگر آپ کا رب قیامت کے دن تک کے لیے ان سے مؤخر نہ فرما چکا ہوتا تو دنیا میں ہی ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور بے شک ان سب کو تمہارا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک وہ ان کے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر فرمایا گیا کہ تصدیق کرنے والے ہوں یا تکذیب کرنے والے، ان سب کو اللہ پاک قیامت کے دن ان کے اعمال کی پوری پوری جزا دے گا۔ تصدیق کرنے والوں کو ان کی تصدیق کی بنا پر جنت ملے گی، اور انکار کرنے والوں کو ان کے انکار کی وجہ سے جہنم نصیب ہوگی۔ بے شک اللہ پاک ان کے تمام اعمال سے باخبر ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اس آیت میں نیکیاں کرنے والوں اور تصدیق کرنے والوں کے لیے تو بشارت ہے کہ وہ نیکی کی جزا پائیں گے، اور کافروں اور جھٹلانے والوں کے لیے وعید ہے کہ وہ اپنے عمل کی سزا میں گرفتار ہوں گے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تو تم ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور جو تمہارے ساتھ رجوع کرنے والا ہے، اور اے لوگو تم سرکشی نہ کرو، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے رب کے دین پر عمل کرنے اور اس کے دین کی دعوت دینے پر ایسے ہی ثابت قدم رہیں جیسے آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے، اور آپ کی امت میں سے جو آپ پر ایمان لایا ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ اللہ پاک کے دین اور اس کے احکام کی بجا آوری پر ثابت قدم رہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، مجھے دین میں ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر کسی سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے۔ ارشاد فرمایا، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا کہو اور پھر اس پر قائم رہو۔ آگے مزید اللہ پاک نے فرمایا، ولا تطغو، اور اے لوگو تم سرکشی نہ کرو، یعنی اے لوگو جس کام سے اللہ پاک نے تمہیں منع کیا ہے وہ نہ کرو، تمہارے اچھے برے سارے اعمال اللہ پاک کے علم میں ہیں اور اس سے کوئی عمل پوشیدہ نہیں، تو اے لوگو تم اس بات سے ڈرو کہ تمہارا رب تمہارے اعمال جانتا ہے، جبکہ حال یہ ہے کہ تم اس کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ ایمان اور احکام اسلام پر ثابت قدمی نہایت ضروری ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ تم نہ ڈرو نہ غم کرو اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے تو نہ ان پر خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون، وہ جنت والے ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے، انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، جن چیزوں کی وجہ سے بندہ دین اسلام پر ثابت قدم رہتا ہے اور جن چیزوں کی وجہ سے اسلام کی ثابت قدمی سے دور ہوتا ہے اور وہ چیزیں ثابت قدمی میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان پر کچھ تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ دین اسلام پر ثابت قدمی کے چند اسباب میں سے علم دین حاصل کرنا، کثرت سے مسجد میں حاضر ہونا، زبان کی حفاظت کرنا، کفر اور گناہوں سے بچنا، کافروں، بد مذہبوں اور فاسق و فاجر لوگوں سے تعلقات نہ رکھنا، نفسانی خواہشات کی پیروی سے بچنا، مصائب و علام اور اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرنا، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، لمبی لمبی امیدیں نہ رکھنا اور دنیا میں زہد و قناعت اختیار کرنا وغیرہ ہیں۔ اور اس کے برعکس ایمان و عمل پر ثابت قدمی سے رکاوٹ بننے والی چیزوں میں سے علم دین سے دور ہونا، مسجد میں حاضر ہونے سے کترانا، زبان کی حفاظت نہ کرنا، کفر اور گناہوں کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم کرنا، کافروں، بد مذہبوں، فاسق و فاجر لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، نفسانی خواہشات کی لذت حاصل کرنے کی حرص ہونا، مصائب و آلام اور آزمائشوں پر صبر نہ کرنا، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہونا، لمبی لمبی امیدیں رکھنا اور دنیا میں رغبت رکھنا، یہ چیزیں اسلام اور ایمان پر ثابت قدمی سے رکاوٹ بنتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کے رستے پر چلائے، سیدھے رستے پر چلائے اور اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ روم کی جنگ میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو بھی قید کر لیا گیا تھا۔ رومی سردار نے تمام مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ سے کہا عیسائی ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں تانبے کی دیگ میں ڈال کر جلا دوں گا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی نصرانی عیسائی نہیں بنوں گا۔ ظالم سردار نے جب یہ سنا تو تانبے کی دیگ منگوا کر اس میں تیل ڈلوایا، پھر اس کے نیچے آگ جلانے کا حکم دیا۔ جب تیل خوب گرم ہو کر ابلنے لگا تو ایک مسلمان قیدی کو بلا کر کہا عیسائی ہو جاؤ۔ اس مرد مجاہد نے انکار کیا تو اسے ابلتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سارا گوشت جل گیا اور ہڈیاں اوپر تیرنے لگی۔ پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ سے کہا عیسائی ہو جاؤ ورنہ اس شخص کی طرح تمہیں بھی اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ ظالم سردار نے حکم دیا کہ اسے بھی تیل کی دیگ میں ڈال دو۔ حکم پاتے ہی جلادوں نے آپ کو پکڑا اور ابلتے ہوئے تیل میں ڈالنے کے لیے لے چلے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ جلاد ظالم سردار کے پاس آئے اور بتایا کہ وہ قیدی رو رہا ہے۔ سردار بہت خوش ہوا اور حکم دیا اسے ہمارے پاس لے آؤ۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ موت کی وجہ سے ڈر رہے ہیں اور اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ اس کے سامنے آئے تو فرمایا کیا تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں موت کے خوف سے رو رہا ہوں؟ خدا کی قسم میں موت کے خوف سے نہیں بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے جسم میں صرف ایک جان ہے جو میں دین اسلام کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ مجھے تو یہ پسند تھا کہ میرے جسم میں اگر 100 جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے سب اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا۔ سردار آپ کی یہ ایمان افروز تقریر سن کر بہت متعجب ہوا کہ ان کے اندر اپنے دین کی کتنی محبت ہے اور یہ خوشی سے دین کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ سردار نے لالچ دیتے ہوئے کہا اگر تم عیسائی ہو جاؤ تو میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا اور حکومت میں بھی تمہیں حصہ دوں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی اور صاف منع کر دیا۔ پھر اس نے کہا اچھا اس طرح کرو کہ تم میرے سر پر ایک بوسہ دو، اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور تمہارے ساتھ تمہارے 80 مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر واقعی تم ایسا کرو گے تو میں تمہارے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ سردار نے یقین دہانی کرائی کہ میں اپنی بات ضرور پوری کروں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی آزادی کی خاطر اس ظالم کے سر کا بوسہ لیا۔ سردار نے حسب وعدہ آپ کو اور 80 مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ جب یہ تمام مجاہدین امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے تو امیر المومنین آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ رضی اللہ عنہ کے سر کا بوسہ لیا اور بہت خوش ہوئے اور انہیں بہت ہی شاباش دی اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان پر استقامت اور ایسی استقامت عطا فرمائے جو ان اللہ والوں کی اور ان مجاہدین کی تھی کہ سامنے موت دکھ رہی ہے لیکن اسلام سے ذرہ برابر بھی ہلتے نہیں ہیں، ہٹتے نہیں ہیں۔ یہ کیا خوبصورت ان کے جذبات تھے، سبحان اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ ناظرین کرام، یہاں پر فرمایا گیا ولا ترکنو الی الذین ظلموا، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو۔ یہاں پر لفظ ترکنو یہ لفظ رکون سے نکلا ہے، یعنی جھکنا اور قلبی میلان۔ تو قلبی میلان کا یہاں پر منع کیا گیا کہ ظالموں کی طرف قلبی میلان نہ رکھو، اور جب قلبی میلان پر اتنی سخت وعید ہے تو کافروں کے ساتھ تعلقات کی ان صورتوں کا کیا حال ہوگا جو قلبی میلان سے بڑھ کر ہیں۔ یاد رہے کہ طبعی میلان کی غیر اختیاری صورت اس آیت میں بیان کیے گئے حکم میں داخل نہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے، مگر طبعی میلان جیسے ماں باپ، اولاد یا خوبصورت بیوی کی طرف ہوتا ہے، اس کی جو صورت غیر اختیاری ہو وہ اس حکم کے تحت داخل نہیں۔ پھر بھی اس تصور سے کہ یہ اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، ان سے دوستی حرام ہے، اور اپنی قدرت کے مطابق اسے دبانا یہاں تک کہ بن پڑے تو فنا کر دینا لازم ہے۔ میلان کا آنا بے اختیار تھا اور اس کا جانا یعنی اسے زائل کرنا قدرت میں ہے، تو اس میلان کو رکھنا اختیار موالات ہوا اور یہ حرام قطعی ہے۔ اسی وجہ سے جس غیر اختیاری میلان کے ابتدائی افعال اس نے با اختیار پیدا کیے تو اس میں معذور نہ ہوگا، جیسے شراب کہ اس سے عقل زائل ہو جانا اس کا اختیاری نہیں، مگر جب کہ اختیار سے پی تو عقل کا زائل ہو جانا اور اس پر جو کچھ مرتب ہو سب اسی کے اختیار سے ہوا۔ ناظرین اکرام، اس سے پتہ چلا کہ خدا کے نافرمانوں کے ساتھ یعنی کفار اور بے دینوں، گمراہ و ظالموں کے ساتھ بلا ضرورت میل جول، رسم و راہ، قلبی میلان اور محبت، ان کی ہاں میں ہاں ملانا، ان کی خوشامد میں رہنا منع ہے۔ ظالموں کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظالموں کے ساتھ عملی طور پر تعاون تو ظاہر ہے، اور زبانی طور پر تعاون یہ ہے کہ وہ ظالم کے لیے دعا مانگتا ہے یا اس کی تعریف کرتا ہے یا اس کے جھوٹے قول کی صراحتاً تصدیق کرتا ہے، مثلاً زبان سے اسے سچا قرار دیتا ہے یا سر ہلا دیتا ہے یا اس کے چہرے پر مسرت ظاہر ہوتی ہے، یا وہ اس شخص سے محبت و دوستی کا اظہار کرتا ہے، اس سے ملاقات کا شوق ظاہر کرتا ہے اور اس کی عمر میں اضافہ اور اس کی بقا کی حرص رکھتا ہے۔ ایسا شخص عام طور پر ظالموں کو صرف سلام ہی نہیں کرتا بلکہ ان سے کچھ بات چیت بھی کرتا ہے، اور وہ اسی شخص کا کلام ہوتا ہے، حالانکہ اس کا ظالم کی حفاظت، اس کی لمبی زندگی، اس کے لیے نعمتوں کی تکمیل اور اس طرح کی دوسری دعائیں مانگنا جائز نہیں۔ اور اگر دعا کے ساتھ تعریفی کلمات بھی ہوں اور وہ ان باتوں کا ذکر کرے جو اس ظالم میں نہیں، تو یہ شخص جھوٹا، منافق اور ظالم کی عزت کرنے والا ہے، اور یہ تین گناہ ہیں۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی باتوں کی تصدیق بھی کرے، اس کے کاموں کی تعریف کرے، اس کی پاکیزگی بیان کرے، تو وہ اس تصدیق اور اعانت کی وجہ سے گناہگار ہوگا، کیونکہ ظالم کی پاکیزگی بیان کرنا اور تعریف کرنا گناہ پر مدد کرنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک اس وقت ناراض ہوتا ہے جب زمین پر کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص کسی ظالم کے باقی رہنے کی دعا کرتا ہے وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ پاک کی نافرمانی کی جائے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے ہاں اس عالم سے زیادہ ناپسندیدہ شخص کوئی نہیں جو کسی ظالم گورنر کے پاس جاتا ہے یہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ بعض حضرات کا یہ نظریہ ہے کہ ہم اپنے دنیاوی ضروریات کی وجہ سے ظالموں کے اعمال پر راضی ہوتے ہیں، ان کی خوش آمد و چاپلوسی کرتے اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہمارے لیے اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا دشوار ہو جائے۔ انہیں چاہیے کہ وہ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس گفتگو پر غور کریں، چنانچہ آپ فرماتے ہیں، ظالموں کے اعمال سے راضی ہونے میں دنیاوی ضروریات کو دلیل بنانا قابل قبول نہیں، کیونکہ اللہ پاک ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے، اور جب حقیقی رازق قوی اور قادر اللہ پاک ہے تو خود کو ظالموں کا دست نگر سمجھنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ غیر مسلموں سے تعلقات کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے فتاوی رضویہ کی جلد 14 سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر، جو کہ رسالے کی صورت میں ہے، اس کا نام ہے المحجۃ المؤتمنہ فی آیت الممتحنہ، سورہ ممتحنہ کی آیت کے بارے میں تفصیلی کلام، اس کا مطالعہ بے حد مفید ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، اور پھر اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہوگا اور تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، یعنی پھر اللہ پاک کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا، اللہ پاک کے سوا تمہارا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور نہ ہی کل قیامت کے دن تمہیں کوئی ایسا ملے گا جو تمہاری مدد کر سکے اور اللہ پاک کے عذاب سے تمہیں بچا لے۔ حضرت علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حال تو ان کا ہے جو ظالموں سے تعلقات اور میل جول رکھیں، ان کے اعمال سے راضی ہوں اور ان سے محبت رکھیں، اور جو خود ظالم ہو تو اس کا حال ان سے کتنا بدتر ہوگا وہ خود ہی غور کر لیں۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک دن حضرت موفق رحمۃ اللہ علیہ نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، اور جب امام نے یہ آیت ولا ترکنوا الی الذین ظلموا یہ پوری آیت تلاوت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی، افاقہ ہوا تو ان سے اس بے ہوشی کی وجہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ سزا کا بیان اس شخص کے بارے میں ہے جو ظالم کی طرف جھکے، اس کی طرف قلبی میلان رکھے، تو جو خود ظالم ہو اس کا کیا حال ہوگا؟ الامان والحفیظ، میں اس ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ ناظرین کرام، ہم ظلم اور ظالموں کے شر سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے ہیں، اور ہر ظالم کو چاہیے کہ وہ اپنے ظلم سے بھی باز آ جائے اور جیتے جی ان لوگوں سے معافی مانگ لے جن پر ظلم کیا، ورنہ قیامت کے دن جب ظلم کا بدلہ دینا پڑا تو انجام بہت دردناک ہوگا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی عزت یا کسی اور چیز پر زیادتی کی ہو تو اسے چاہیے اس دن سے پہلے آج ہی معافی حاصل کر لے، جس دن دینار اور درہم پاس نہیں ہوں گے، اگر ظالم کے پاس نیک اعمال ہوئے تو ظلم کے برابر ان میں سے لے لیے جائیں گے، اور اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو ظلم کے برابر مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم رکھو، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے نصیحت ہے، اور صبر کرو کیونکہ اللہ پاک نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، اس آیت میں فرمایا کہ دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم رکھو۔ اس آیت میں دن کے دو کناروں سے صبح اور شام مراد ہیں، زوال سے پہلے کا وقت صبح میں اور زوال کے بعد کا وقت شام میں داخل ہے۔ صبح کی نماز تو فجر ہے، جبکہ شام کی نمازیں ظہر و عصر ہیں، اور رات کے حصوں کی نمازیں مغرب اور عشاء ہیں۔ نیکیوں سے مراد یا یہی پنجگانہ نمازیں ہیں جو آیت میں ذکر ہوئی، یا اس سے مراد مطلقاً نیک کام ہیں، یا اس سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا مراد ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کا کیا حکم ہے جو ایک اجنبی عورت سے علیحدگی میں ملاقات کرتا ہے اور بدکاری کے سوا سب کچھ کرتا ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو کر کے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اس شخص کے ساتھ خاص ہے یا تمام مومنوں کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ تمام مومنوں کے لیے عام ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ نیکیاں صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں، چاہے وہ نیکیاں نماز ہوں یا صدقہ یا ذکر استغفار، جو کچھ بھی نیکیاں ہیں وہ چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں متعدد ایسے اعمال کا بیان ہے جو صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانچوں نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک، یہ سب ان گناہوں کے لیے کفارہ ہیں جو ان کے درمیان واقع ہوں جبکہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمرے سے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ حضرت سخ برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم تلاش کیا تو یہ تلاش اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہوگی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تو تم سے پہلی گزری ہوئی قوموں میں سے کچھ ایسے فضیلت والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے سے منع کرتے، البتہ ان میں تھوڑے سے ایسے تھے جنہیں ہم نے نجات دی، اور ظالم لوگ اسی عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا، اور وہ مجرم تھے۔ اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بلا وجہ ہلاک کر دے حالانکہ ان کے رہنے والے اچھے لوگ ہوں۔ ناظرین کرام، اس سے پچھلی آیات میں اللہ پاک نے گزشتہ امتوں پر جڑ سے اکھاڑ دینے والے عذابات نازل ہونے کا بیان فرمایا، اور اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ ان عذابات کے نازل ہونے کا سبب دو چیزیں تھیں، ایک ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو انہیں فساد سے منع کرتا، دو اپنے برے اعمال یعنی شرک اور کفر وغیرہ سے ان کا توبہ و رجوع نہ کرنا۔ خلاصہ یہ ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، تم سے پچھلی امتوں میں سے جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، وہ کچھ ایسے فضیلت والے نہیں ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے اور انہیں گناہوں سے منع کرتے، اسی لیے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ البتہ ان سابقہ امتوں میں تھوڑے سے ایسے تھے جنہیں ہم نے نجات دی، اور وہ لوگ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے اور ان کے احکام پر عمل کرتے اور لوگوں کو فساد سے روکتے رہے، جبکہ ظالم لوگ اسی عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا، اور وہ نعمتوں، لذتوں، خواہشوں اور شہوات کے عادی ہو گئے، کفر اور گناہوں میں ڈوبے رہے، اور وہ مجرم تھے۔ اس آیت میں ایک لفظ آیا اولو بقیہ، اس سے مراد علماء ربانیین ہیں۔ مراد یہ ہے کہ گزشتہ قوموں کی عام گمراہی کا باعث یہ ہوا کہ ان میں علماء ربانی نہ تھے، اگر وہ ہوتے تو اس طرح گمراہی نہ پھیلتی۔ عوام اس لیے مجرم تھے کہ بدکاریاں کرتے تھے، اور علماء اس لیے مجرم تھے کہ انہیں منع نہ کرتے تھے۔ اس آیت سے دو باتیں واضح ہوئیں کہ نیکی کی دعوت دینا اور گناہوں سے روکنا علماء کا منصب ہے، اگر وہ یہ کام سر انجام نہ دیں گے تو وہ بھی مجرم اور مستحق عذاب ہوں گے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ شروع سے اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ زیادہ تر مال و دولت والے ہی غفلت میں پڑتے ہیں، اس لیے عمومی طور پر مالدار لوگوں میں دینداری کی کمی ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو اگلے درس میں آیت نمبر 118 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔